صفا مروہ کی تاریخ دو ہے، غور سے سن لو. ایک تو ایک مرد اور ایک عورت نے ادھر آ کر کے گناہ کیا تھا، تو اللہ نے ایک کو وہاں پتھر بنایا، دوسرے کو وہاں. صفا مرد کا نام ہے، مروہ عورت. اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حاجر کو وہاں چھوڑا، حضرت ابراہیم روانہ ہو گئے، تو حضرت حاجر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے کبھی صفا پر چڑھتی تھی، کبھی مروہ پر. درمیان میں اس کو یاد آ جاتا تھا کہ اسماعیل اکیلے بیٹھا ہوا ہے، دوڑ لیتی تھی. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا اور آپ وہاں پہنچے، تو اللہ نے کہا، اے میرے پیارے حبیب، آپ بھی دوڑ کے دکھائے. میری ایک پیاری بندی یہاں مجبوراً دوڑی تھی، قیامت تک وہ دوڑ سنتے. لیکن اے امت کی عورتوں، عائشہ و خدیجہ، حفصہ و ام حبیبہ، جویریہ اور اسماء اور سلمہ، فاطمہ و زینب، رقیہ و کلثوم کو اجازت نہیں دی گئی دوڑنے کی. اور اب عورتیں کرکٹ کھیلتی ہے اور ہاکی کھیلتی ہے، اور پاکستانی عورتوں کی ٹیمیں مستقل جا کے باہر کبڈیاں کھیلتی. شرم تم کو مگر نہیں آئی؟ اور مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی تھے، ناظم آباد میں، تو انہوں نے ایک دن واقعہ سنایا کہ مجھے ویسے ڈر لگتا تھا کہ اچانک ایک خط آیا اور اس پر ایک عورت نے لکھا تھا کہ میں نے اذان سیکھی، بہترین کعبے کے طرز پر، آپ اجازت دے دیں، میں اذان دینا چاہتی ہوں آپ کی مسجد. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہو. اللہ تعالی ہماری ان عورتوں، ہماری ان بہنوں اور بھابھیوں کو اسلامی پردہ و حجاب نصیب فرمائے. ہزاروں نمازیں، سب کے خیرات ایک طرف، اور شریعت کے حدیں توڑنا دوسری طرف بہت بڑا جرم ہے. اندیشہ ہے کہ تمام نیکیاں حبت ہو جائیں. ان صفا والمروۃ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، خدا کی قدرت کی دلیلوں میں سے ہیں. اور سنوے، شعائر جمع شعیرہ. یہ جو آپ روڈ پر چلتے ہیں نا، حیدرآباد 210 کلومیٹر، حیدرآباد 200 کلومیٹر، حیدرآباد 190 کلومیٹر، 180، اس طرح، یہ شعائر طریق ہے. کیا چیزیں؟ شعائر طریق. اس طرح کچھ چیزیں ہیں جو دیکھتے ہی دین سمجھ میں آتا ہے. پتہ نہیں کس خوشی میں شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں لکھا کہ شعائر اللہ چار ہے. کیا ہے؟ شعائر اللہ چار ہے: کعبۃ اللہ، رسل اللہ، صلوات اللہ، کتب اللہ. کعبۃ اللہ میں تمام مساجد مدارس، رسل اللہ میں جمیع رجال دین، صلوات اللہ میں تمام تقربات، کتب اللہ میں تمام دینی اوراق اور دینی کتب اور ان کا سرمایہ. اس عاجز اور فقیر کو بصد معذرت اپنے جہل، قلت علم اور فہم کے اعتراف کے ساتھ شاہ ولی اللہ صاحب کی توجیہ سے معذرت خواہوں. مجھے یہ توجیہ منظور نہیں. شعیرہ کل علامت تدل علی دین محمد، فتاوی بزازیہ میں ہے، داڑھی شعیرہ ہے، شاعر اللہ میں سے. کسی نے کسی کی داڑھی کاٹی تو اس کو اختیار ہے کہ اس کا کان، ناک، ہاتھ، پیر میں سے ایک عضو کاٹے یا اس کا تاوان لے، مستقل عضو ہے. اور یہ لالا صبح صبح جب صبح اٹھتا ہے تو پہلا کام یہ کہ اس طرح پھیراتے ہیں، پرچو 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 پرچو، جب چہرہ اس کا بیوی کی طرح ہو جائے پھر روانہ ہو جاتا ہے. روزانہ ایک قتل کا مرتکب ہے روزانہ. اور ایک خطرناک بات یہ ہے کہ گناہ کی جگہ کبھی دیکھنا گناہ ہے، تو داڑھی مونڈا جب آپ سے بات کرے گا تو آپ کالے چشمے پہن لیں تاکہ اس کی شکل آپ کو نظر نہ آئے. ایک داڑھی مونڈے نے مجھے کہا کہ ہم جو دینی تعاون کرتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ صحیح ہے. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا میں نے آپ کی داڑھی مونڈنے پر اعتراض کیا ہے, نماز پڑھنے پر اعتراض نہیں کیا ہے. میں نے آپ کی گالی پر اعتراض کیا, دعا پر اعتراض نہیں کیا. تو آپ کا جو بد اعمال ہے وہ ناپسندیدہ ہے, آپ جو نیکیاں کرتے ہیں وہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. قرآن مجید سورۃ مائدہ میں آ جائے گا وَلَا تُحِلُّ شَعَائِرَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیوں کی بے حرمتی جائز مت سمجھو. اللہ تعالیٰ کے دین کے نشانیوں کی بے حرمتی جائز مت سمجھو. اساتذہ کرام بھی شاعر اللہ میں سے, درس کی کتاب بھی شاعر اللہ میں سے. مولانا محمود الحسن سے شیخ الہند خود بھی پڑھا رہے تھے دیوبند میں, خود بھی منطق کی کتاب. ایک آدمی آیا کہا شیخ الہند صاحب بہت بیمار ہوں, بہت مالی تکلیف پیش آئی, بہت زحمت ہے, دعا تو کرو. حضرت شیخ الہند نے طالب علموں سے کہا دعا کر لو, یہ جو ہم نے دینی کتاب کا درس دیا اللہ تعالیٰ اس کی مشکل حل فرمائے. جب دعا ختم ہو گئی ایک طالب علم نے کہا حضرت منطق کی کتاب بھی دین کی کتاب ہے. شیخ الہند نے کہا استغفر اللہ, ہمیں تو کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ یہ بے دینی ہے, ہم تو دین سمجھ کر پڑھاتے ہیں. منطق و حکمت سے بہر استلام, منطق و حکمت سے بہر استلام, گرد خوانی اند کی باشد روا. یہ جو منطق کی بڑی کتاب ہے میر زاہد ملا جلال, یہ میر زاہد خود آگرہ کے مفتی, ہندوستان میں بڑا شہر ہے آگرہ, وہاں کے مفتی قاضی شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم ان سے پڑھ رہے ہیں. شاہ عبد الرحیم کو پیسے دیے کہ میاں عبد الرحیم بازار سے کباب لے آؤ, روزہ افطار کر لے, وقت قریب ہے مغرب کا, روزہ افطار کباب لیا. کبابی نے کباب بنائے جلدی سیکے اور شاہ عبد الرحیم کو کہا یار میرا ایک مقدمہ حضرت کی عدالت میں ہے, تھوڑا خیال رکھے نا. کباب آ گئے, اذان شروع ہو گئی, میر زاہد منطقی نے کباب توڑا اور منہ میں ڈالا, پانی لیا. کہا شاہ عبد الرحیم کباب کچھ زیادہ نہیں ہے؟ جی حضرت ان کا ایک کیس آپ کی عدالت میں ہے. ظالم کہیں کا افسد علینا صومنا سائر الیوم, دن بھر کا روزہ آپ نے رشوت سے افطار کرا دیا, یہ تو حرام نہ جائے گا. جواب اٹھا کے حرم منطقی تقوا دے کو پرہیزگاری دے, افسد علینا صومنا سائر الیوم, دن بھر کا روزہ آپ نے ہمارا فاسد کرایا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ نے مخصوص چیزوں کا ذکر کیا, اور حقیقت میں ہر وہ علامہ ہر وہ نشان جس سے دین ہی دین معلوم ہو اس کو شاعر اللہ کہہ سکتے ہیں. قرآن مجید سورۃ حج میں ہے کہ قربانی کا جانور وہ بھی شاعر میں سے, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. قرآن مجید کے نصوص کو دیکھ کر اور فقہا کے اطلاقات کو دیکھ کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی توجیہ حجت اللہ میں اس عاجز کے فہم سے بالاتر ہے. بصد معذرت, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, بے شک صفا و مروہ قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت, جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا, ویعتمر یا عمرہ کرے. کعبہ میں اور مکہ میں سب سے بڑی عبادت حج بیت اللہ یا عمرہ, توبہ توبہ, دونوں کا ذکر ہوگا. اتم الحج والعمرۃ للہ, اس سے پتہ چلا کہ حج کے بعد عمرے کے مساوی کوئی عبادت نہیں ہے. اور وہ جو فقہا نے لکھا ہے کہ چار طواف ایک عمرے کے برابر ہے، اس کی مثال ایسی ہے جس طرح اشراق کی دو رکعت ایک حج اور عمرے کے برابر ہے. تو اشراق کی دو رکعت یا صبح جب آپ پڑھ لیتے پھر وضو خانے سے پانی بھر کے گھر لے جاؤ کہ میں زمزم لایا ہوں، اور گلے میں سیرے ڈالو کہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں، مجھے حاجی صاحب مبارکباد کہو، شرم تم کو مگر نہیں آتی.
سمجھ گئے؟
جس طرح تین دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے قرآن کا ثواب ملتا ہے مگر قرآن پڑھا نہیں ہے، اسی طرح چار طواف تو نہیں، میں کہتا ہوں سو طواف بھی کوئی کرے ایک عمرے کے برابر نہیں ہے، ثواب ملنا علیحدہ چیز ہے، وہ اللہ کا فضل و کرم ہے. عمرہ سب سے بہتر اور افضل ہر شخص کا اپنے علاقے سے. تنعیم یلملم کے میقات آنے سے پہلے پہلے احرام باندھ دو، اور اگر بنیت جدہ چلے گئے تو وہاں سے جدہ میقات و اہل مکہ، جگہ مقرر ہے کعبے کے ارد گرد، ہر ملک سے آنے والا حج اور عمرے کے ارادے سے اس سے آگے بڑھے تو گناہگار ہوگا، دم دے گا اگر بغیر احرام کے احرام باندھ دو. حج کا موسم ہو تو ٹھیک ہے ورنہ عمرے کا. اور جب مکہ مکرمہ پہنچے عمرے سے فارغ ہو جائے پھر آپ کو اختیار ہے کہ تنعیم سے عمرہ کرے جہاں سے ام المومنین نے عمرہ کیا، یا جیرانہ سے کرے جہاں سے حضرت نے خود کیا، یا جدے سے آ کے کرے، یا ایک باغ ہے وہاں جا کے وہاں سے نیت باندھے، یا کسی بھی ارد ہل سے نیت باندھے. اعلی و افضل امام ابو حنیفہ نے کہا ہے تنعیم کا عمرہ ہے، سب سے اعلی و افضل تنعیم کا عمرہ ہے. تنعیم کے عمرے کا انکار بعض لوگوں نے کم عقلی اور کم علمی کی وجہ سے شروع کیا ہے، کم علمی اور کم عقلی. بعض لوگ کم علم اور کم عقل ہے اگرچہ حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں، وہ طالب علموں کے دل و دماغ میں جہالت ڈالتے ہیں، استاذ ہو کر کے جاہلانہ باتیں کرنا. امام بخاری نے باب قائم کیا باب عمرۃ التنعیم، امام ترمذی نے باب قائم کیا باب عمرۃ التنعیم، تمام محدثین نے تنعیم کا عمرہ قائم کیا. اور یہ تنعیم کے عمرے کو پتہ نہیں کیا کیا بندر بازی کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جاہل بہت بڑا ہے، یہ جاہل درسگاہ میں گھسا ہوا ہے اس لیے خلاف مسلک باتیں کر رہا ہے. اس عاجز نے اس موضوع پر رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے احسن التفہیم فی عمرۃ التنعیم، بہترین دلائل قائم کی ہے کہ تنعیم کا عمرہ بہترین عمروں میں سے. حج اور عمرے کا جب بیان ہو قرآن یا سنت یا فقہ میں تو دعا مانگو کہ خدایا ہمیں حج اور عمرے اپنے فضل احسان سے ساری زندگی اپنے اہل اولاد احباب مشائخ محبوبوں کے ساتھ نصیب فرمائے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کا ہر سال ہر چھ مہینے ہر تین مہینے میں حرمین میں حاضری لگے گی انشاءاللہ. اللہ کا فضل ہے کہ تفسیری عمرہ بھی نصیب ہوا چار دن میں، یہ تھا عمرۃ التفسیریہ، اور اس سے پہلے ہم نے کیا ہے عمرۃ التفصیلیہ، وہ 17 دن لگے یہ 3 دن لگے. شریعت کا حکم یہ ہے اگر کسی کو ایک نماز یا ایک عمرے کے لیے بھی حرمین جانا نصیب ہو جائے 2 گھنٹے میں عمرہ ہوتا ہے تو انکار نہ کرے، خبردار. فمن حج البیت، حج تو عمر میں ایک دفعہ فرض ہے، سال میں 5 دن میں ادا ہوتا ہے لیکن عمرہ ان 5 دنوں کے علاوہ پورا سال ہوتا ہے. جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، حج اور عمرے کے ذکر کو یاد کرو کہ حج فرض ہے اور عمرہ سنت ہے، اور اقتران فی النظم اقتران فی الحکم کو مستلزم نہیں ہے. نور الانوار میں آپ نے وجوہ فاسدہ میں پڑھا ہے، 8 وجوہ فاسدہ ہے، اقتران فی النظم اقتران فی الحکم کو مستلزم نہیں. حج فرض قطعی ہے اور عمرہ سنت موقعہ ہے. عوام میں مشہور ہے کہ جس نے عمرہ کیا اس پر فوراً حج فرض ہو جاتا ہے، یہ بکواس ہے، بے اصل اور کمزور بات ہے، جیسے نماز سے پہلے ہاتھ باندھنا فضول بات ہے، مؤذن کے اشہد ان محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا فضول حرکت ہے، اشہد ان نہیں پڑھنا پڑے گا آپ، اذان کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھانا فضول حرکت ہے، اذان کے بعد سنت دعا میں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، فضولیات سے بچو، حج فرض ہے، عمرہ کرے یا نہ کرے، ہاں یوں کہو جو بیت اللہ پہنچا اور وہ حج کے لیے ٹھہرا اور اس نے حج کر لیا، بس حج فرض ادا ہو گیا، دو شرطوں سے، مسلمان ہو اور بالغ ہو، نابالغ نے اگر کیا بلوغ کے بعد پھر حج، غیر مسلم تو وہاں جا ہی نہیں سکتا، چوری چپ کے چلا گیا، جب کلمہ پڑے گا پھر حج فرض ہو، اور عمرہ عمر بھر میں ایک مرتبہ سنت ہے، زیادہ سے زیادہ حج اور عمرے ثواب کے باعث ہے، بس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ، کوئی اعتراض نہیں اس پر، ان یطوف بہما کہ وہ صحیح کر لے، یہاں بھی صفا مروہ، بہما راجے صفا مروہ کو، یہاں بھی چکر لگا لے، عجیب بات کہی کہ جو یہاں پر صحیح کر لے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر مشرکین نے بت رکھے ہوئے تھے، مشلل کے نام سے ان کے بت تھے صفا مروہ میں، تو مشرکین الزام دیتے تھے کہ بڑا گناہ ہے، تو فرمایا لا جناح، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بات ختم ہو گئی، اور علماء نے اس سے ایک اور استدلال کیا کہ سعی خود عبادت نہیں ہے، سعی خود عبادت نہیں ہے، جیسے طواف خود عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، غلاف پکڑنا عبادت ہے، ملتزم سے لپٹنا عبادت ہے، حجر اسود پر ہاتھ رکھنا، چومنا، اشارہ کرنا، استیلام کرنا عبادت ہے، لیکن السعی بین الصفا والمروہ منفردا عن الحج والعمرہ لیست بتطوع، کوئی عبادت نہیں، ثواب نہیں ہے، اس سے نکالا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی عبادت کر لے ثواب کے ارادے سے، فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان اور جاننے والا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اشکال، علماء یہود جانتے ہیں پھر کیوں نہیں مانتے، جواب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتارا واضح دلیلیں اور ہدایت، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے بیان کیا لوگوں کو کتاب میں، پیغمبر نے کہا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی آخری نماز وتر پڑھا کرو، اور یہ وتروں کے بعد نفل پڑھ کر پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں وہ جو ہم نے اتارا واضح دلیل اور ہدایت، واضح حدیث ہے، بخاری نے باب قائم کیا، باب لیجعل آخر صلاته وترا، لیکن یاد رکھنا کسی محدث نے وتروں کے بعد نفل پر کوئی باب قائم نہیں کیا، فقہ حنفی میں وتروں کے بعد نفل کا کوئی ذکر نہیں، تمام کتابوں میں قبل الوتر نوافل کا ذکر ہے، جب وتر پڑھ لیا آپ نے باس رات کے اعمال سے فارغ ہو گئے، یعنی سجدے والے نفل نہ پڑھے، قضا، تلاوت، ذکر، دعا، تسبیح، یہ سب پڑھو، مضبوط مسئلہ ہے، اہل علم کے ہاتھوں مسکین ہے، اہل علم کے ہاتھوں مسکین ہے، اللہ، عاجز فقیر نے اس موضوع پر احسن العطر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر لکھا ہے، احسن العطر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر، آج کل احسن الرسائل ہمایوں مغل احسنی نے شائع کر دی، اس کو لے لو، اس میں 12 مطبوع رسالے سبا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ سر ڈھکنا ثواب ہے اور ننگے سر ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. آئس گونگے کے منہ پہ ایک جملہ نہیں آتا کہ بھائیو سر ڈھک کے نماز پڑھنا نماز کا ادب ہے. سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے. سر ڈھک کے نماز پڑھنا پیغمبر کا وتیرہ, نیک لوگوں کا شیوا, اچھے لوگوں کی ادا ہے. بلکہ انہوں نے ایک اور حرکت کی, غلط مسئلہ بیان کر کے لوگوں کو کہا مسجد میں ٹوپی میلی مچیلی ہوتی ہے, اس کو سر پہ رکھ کے تو آپ کہیں انوائٹ بھی نہیں ہوتے اور ولی میں اور تقریب میں نہیں جاتے تھے, اس سے نماز میں نہیں ہوتے. وہی دیکھو ذرا کتنی زیادتی کی بات, اور صحیح بات کو غلط کر دیا. یوں کہنا چاہیے کہ صاف ٹوپی اوڑا کرو, ٹھیک بات. ہماری مسجد میں الحمدللہ جب لدھیانوی اور نظام الدین نے فتویٰ لکھا کہ یہ سیاب بدلہ ہے, اس سے نماز مکروہ ہے, میں نے جا کے دونوں کو کہا کہ بڑی سخت غلطی کی آپ نے, اللہ تعالیٰ دونوں کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے قاتلوں کو دنیا و آخرت میں ذلیل کر لے. دونوں نے مجھے آ کے یہاں کہا کہ آپ کے ثابت قدمی کو سلام پیش کرتے. لدھیانوی مرحوم نے مولانا قاری مفتاح اللہ کی موجودگی میں کہا کہ ہم نے اس کو سیاب بزلہ کہا کہ اس میں مکروہ ہے, خیال تھا کہ وہ اپنی اوڑ کے آئیں گے, وہ بھی نہیں اوڑی اور یہ بھی نہیں اوڑی, تو نتیجہ یہ نکلا کہ ننگے سر نماز شروع ہو گئی. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ننگے سر نماز پڑھے تقویٰ اور خشوع خضوع کے لیے, یاد رکھنا یہ جزیہ غلط ہے. اس پر ابن عابدین نے اعتراض کیا ہے کہ سر ڈھکنا سنت ہے, سنت کے خلاف میں خشوع خضوع معتبر نہیں ہے. خشوع خضوع اس میں معتبر نہیں, خشوع خضوع سر ڈھکنے میں ہے. اس پر بھی مولانا نظام الدین کو میں نے عرض کیا ہے کہ اس جزیے کو دوبارہ دے. صدر میں ایک مسجد کے اندر امام نے مجھے کہا آؤ نماز پڑھاؤ. میں نے کہا کہاں؟ کہ یہاں. میں نے کہا یہ تو کلب ہے, مسجد تو نہیں ہے. کہ نہیں کیوں؟ میں نے کہا جیسے کلب میں لوگ بیٹھے ہوتے, صرف ان کی ٹوپی تھی اور میری پگڑی تھی, باقی سب ننگے سر بیٹھے. کہنے لگے یہ بہت مالدار لوگ, مالداروں کا دفتر ہے, کچھ کہہ نہیں سکتا. میں نے کہا ماؤ سر جنگے, میں مجھے ان کے ساتھ لڑانے کے لیے نماز تھی. ان میں ایک عقل مند تھا, اس نے کہا ہم سب توبہ کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں, آئندہ ننگے سر نہیں پڑھیں گے, آپ نماز پڑھا دیں. میں نے نماز پڑھائی. 15 دن بعد میں اس مسجد میں دوبارہ گیا, خدا کی قسم سب لوگ ٹوپیے تھے, مسجد میں ٹوپیے رکھی ہوئی تھی. تھوڑا سا ذرا جان کپاؤ, عوام عمل کرنے کے لیے تیار ہے, لوگ مسجد میں عمل کرنے آتے, لڑنے نہیں آتے. لڑائی تو آپ سکھا رہے ہیں ان کو, آپ ان کو دین سکھا رہے ہیں. صرف اتنا کہے کہ بھائیو سر رکھنا آداب ہے. الحمدللہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے گلی, ننگا ننگے سر دا بلوچانو خبر ہوئے لگڑ سر آئی ہوئے تو لگڑ ہوئے ادم پختوں کے لگڑ ڈیرا سخت کنزل دا آئی سو خبر تو ہوئی کہ لگڑ اوڑ ہوئی لگڑ سر ڈیر خگ ہوئی لگڑ اوڑ دادی لگڑا ان الذین یکتمون, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں, ما انزلنا وہ جو ہم نے اتارا, من البینات روشن دلیلوں میں سے, والہدا اور ہدایت کی باتوں میں سے چھپاتے ہیں. او ہو, ڈپٹی کمشنر اشفاق الرحمان نے میٹنگ بلائی یہاں ہمارے علاقے ایسٹ میں, میرا دوست تھا, مجھے کہا تم بھی آ جاؤ. میں نے کہا میں نہیں آتا. کہاں جاؤ؟ میں نے کہا آپ خفا ہو جائیں گے. کیوں خفا ہوں گا؟ خوش ہوں گا. میں ٹھیک. ہم چلے گئے, ہم بیٹھ گئے اس طرف, بریلی آ کے بیٹھے, مودودیان بیٹھ گئے, شیعگان بھی پیچھے بیٹھ گئے. آج کل علاقے میں چوریاں اور ڈکیتیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, آپ حضرات کو پتہ ہے نا, تو اس میں ہماری مدد فرمائے, آپ ہیلپ کر لیں, علماء کرام کا ہیلپ چاہیے. سب سے پوچھا, سب نے کہا بالکل. مجھ سے پوچھا, میں نے کہا کہ جو موٹر سائیکل چوری کرتے ہیں یا موبائل چھینتے ہیں یا لوگوں کو پکڑ کے پیسے چراتے ہیں، گاڑیاں اغوا کرتے ہیں، آپ اس کا ایکشن لیتے ہیں؟ کہا بالکل. میں نے کہا جو سنت چوری کرے، توحید چوری کرے، ان کا ایکشن بھی لیں گے؟ کہا وہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ مصطفیٰ اظہری اور حسن حقانی بیٹھے ہوئے ہیں بریلیا. او ہنگامہ کھڑا ہو گیا. میں داخلہ ناستی تو سنت اور توحید غلط. مجھے کہتے ہیں یہ مطلب تھا آپ کے آنے کا. میں نے کہا یہی مطلب تھا آپ کے لڑانے کا. میں نے کہا مجھے نہیں بلاؤ، میں اپنا چور بتاؤں گا آپ کو. جو مجھے معلوم ہے وہ چور یہ ہے، توحید و سنت کے چور. خیر بریلیان لڑ رہا تھا، چٹول لڑ مات ہوئی زو سر دے شکا نا زب بیا دیتا سر نرا والا. میں ماں سر را والا چنور رہتے تھے گنگا پو بولم ماں سر را ہو والا کا. الحمدللہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو ہم نے اتارا واضح دلیلوں میں سے اور ہدایت کی باتوں میں سے. وہ قرآن میں صارف کا تذکرہ تو ہے کہ ہاتھ کاٹو لیکن لعنت نہیں آئی، لیکن جو مسائل چوری کرتے ہیں ان پر دیکھو لعنت آئے گی. اور وہ مسائل چوری کرنے والا وہ چھٹے پارے میں آئے گا، لیکن دین چوری کرنے والا وہ پہلے سے آ گیا. یہ بڑے نمبر ون بدماشان ہیں جنہوں نے عقیدے اور سنتیں چوری کی ہیں. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو ہم نے اتارا واضح دلیلوں میں سے اور ہدایت کی چیزوں میں سے، من بعد ما بیناہ، ہو بعد اس کے کہ ہم نے کھل کر بیان کی، بعد اس کے کہ ہم نے کھل کر بیان کی للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، قرآن میں، دین میں. اور یہ لوگ جو نہیں بیان کرتے یہ کون ہیں؟ اولئک یلعنہم اللہ، ان لوگوں پر لعنت فرماتے ہیں اللہ. ویلعنہم اللائنون، اور ان پر لعنت کریں گے لعنت کرنے والے. اور ان پر خدا کی لعنت، وہ ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اپنی اصلاح کی، وبینوا، اور بیان بھی کیا. توبے کا طریقہ کیا ہے؟ جو جرم ہے اس سے باز آ جاؤ. جرم کیا تھا؟ نہ بیان کرنا. وہ بینوا، یاد رکھنا، جب تک گناہ کو چھوڑے نہیں توبے کا کوئی اعتبار نہیں. وبینوا، کھل کر کہے کہ یہ مبتدئین کا صلاۃ و سلام بے دینی ہے، ان کے ایصال ثواب کے رسم بے دینی ہے، ان کے دینی تقریبات پرلے درجے کی بے دینی ہے، میلاد کے نام پر مفاسد پھیلا رہا ہے. کھل کر کہے شنگ 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 اور شف شف مکو شم ڈالو ہے، اس سے کوئی کام بنتا ہے؟ صاف کہو کہ مشرک اور بدعتی پر اللہ نے لعنت فرمائی، اور لعنت کرنے والے جن اور انس، حجر و شجر، آسمان و زمین، سب ان پر لعنت کر رہا ہے. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، وبینوا، اور بیان بھی کیا. فاولئک اتوب علیہم، بس ان لوگوں کی میں توبہ قبول کر لوں گا. وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہوں. مرزا غلام احمد اور ان کے حواریوں کو ہندوستان کے اکابر علماء نے جو دھکے دیے، جو ذلیل کیا، وہ بڑے تنگ آئے. حکیم نور الدین بھیروی، روشن خان، سرور الدین مناظر، سب انور شاہ کے مقابلے میں صفر تھے. چنانچہ مرزائیوں نے ایک ذہین فہیم طالب علم، قابل ترین، اس کو ہندوستان کے علماء سے پڑھوایا، اور پھر مصر بھیجا، اور مصر میں وہ عربیت میں منتہا پہ، معراج پہ پہنچا. اللہ اللہ. اور جب ان کو پورا یقین ہو گیا پورا یقین ہو گیا کہ یہ پکا ہے اور اس کا مقابلہ دارالعلوم دیوبند نہیں کر سکتا. تو لے آئے اور پورے مرزائیت ان پر خرچ ہو گئی. دارالعلوم دیوبند، مظہر العلوم دہلی، رامپور، کانپور کے مدارس کو خط لکھے کہ آؤ میدان میں، ہمارا مناظر تیار ہے. اور لوگ آئے، یعنی دارالعلوم دیوبند نے چار مناظرین بھیجے. چار مناظرین گئے اور مناظرے کا اعلان ہوا، اور مناظر مرزائیوں کا اندر آرام کر رہا تھا اور تمام کتابیں انبارخانے بھرے ہوئے تھے. اب مناظرہ شروع ہو رہا ہے صبح 10 بجے، اور 9 بجے، 8 اور 9 کے درمیان میں مولانا لال حسین اختر خواب دیکھ رہا ہے. ختم المرسلین، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی میرا امتی ہو کر کے مرزا جیسے جھوٹے کو میرے مقابلے میں نبی ثابت کرو گے؟ آج لعنت بھیجو اس کافر پر. مولانا لال حسین اختر نیند سے اٹھ گئے، سارے مرزائی درمیان گئے، کتاب مرزائیوں کا مناظر ہے. مولانا نے باہر نکل کر کسی طالب علم کو کہا کہ آپ اپنے کپڑے لے آئے اور ایک رومال اور ٹوپی لے آئے کہ میں سر پر باندھوں، کیونکہ میرے یہ جسم کے کپڑے بھی ان بےمانوں کے ہیں، انہوں نے خرید کے لیے. اور طالب علم کو قریب بلایا اور اس کو کہا کہ قریب میں کوئی غسل خانہ ہو کہ نہا لوں، کفر کا غسل کر لوں. اس کو تو بتاتے نہیں ہیں، مرزا ہی سب حیران ہے، وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی ٹوٹکا ہوگا کہ دیوبند والے بوریہ نشین یا فقیر ہے تو یہ بھی طالب علمانہ کپڑے پہن رہے ہیں، اور یہاں غسل خانوں میں نہیں، باہر جا کے کسی مسجد کے کسی گھر کے غسل خانے میں نہا لیا اور کچھ نمازوں کی قضا کر دی، اور پھر سٹیج پر آئے اور تقریر کی، اور تقریر میں یہ خواب سنایا کہ مجھ پر بڑی محنت کی، 22 سال سے انہوں نے مجھ پر کروڑوں روپے خرچ کیے، لیکن اعلان یہ ہے کہ مرزا صاحب بماں جماعت کے کافر و مرتد ہیں. مولانا لال حسین اختر، جن کے بارے میں عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے، کسی مخلوق کا سجدہ ہوتا تو میں لال حسین اختر کی گود میں سر رکھ لیتا. الحمدللہ. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا. جہانگیرے میں ایک مولانا مفتی عبد القادر احمد رضا خان بریلوی کے خاص شاگرد تھے، خاص شاگرد. میں اور کوئی مجھے معلوم نہیں کہ احمد رضا نے پڑھایا، یہ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میرے استاد. اس نے طالب علمی میں کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے عبد البطن، پیٹ کے پجاری دیوبندیوں کو کہا ہے، ہم کو کہا ہے الٹا چور کوٹوال کو ڈھنڈ ہے. مولانا انور شاہ صاحب انجمن حمایت الاسلام کے سالانہ جلسے میں آئے تھے، مفتی عبد القادر صاحب بھی آئے تھے، شاہ صاحب ان کو پہچان گئے تھے کیونکہ وہ سربراور بریلوی تھا، احمد رضا کا خاص شاگرد تھا. مفتی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں نے شاہ صاحب کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وارث الانبیاء تو یہی شخص ہے. لیکن شاہ صاحب نے باتوں باتوں مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب کیا ہوگا ہمارا، کہ میں نے حضرت معافی چاہتا. چنانچہ استاد محترم مولانا لطف اللہ فرماتے تھے کہ شان ورشا کو دیکھنے کے بعد مفتی صاحب کا بریلیت کا زور ٹوٹ گیا، اور جب مولانا لطف اللہ صاحب نے تمام کتابیں پڑھی اور دور حدیث کا نمبر آ رہا تھا تو مفتی عبد القادر استاد مولانا لطف اللہ کے بہنوں ہی تھے، اور ان کے والد مولانا عبد الحق صاحب دہلی فتح پوری میں شیخ الحدیث تھے. انہوں نے پوچھا کہ لطف اللہ کو دورہ کہاں کروائے، تو مولانا مفتی عبد القادر نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند میں، کیونکہ انور شاہ سے مسند حدیث پر برا جمع ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ عالم اسلام میں آج حدیث کا واحد استاد ہے جس کو انور شاہ کہتے ہیں. استاد مولانا لطف اللہ فرماتے تھے کہ میں مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں، بریلوی ہونے کے باوجود انہوں نے اعتراف حق کیا ہے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا. اور یہ لاہور کے قریب میں ایک بزرگ تھے مولانا شیر محمد صاحب. مزید تفصیلات بریلیات کے مقابلے کا ہمارے پاس سالار موجود ہے، مولانا سعید احمد قادری. احمد سعید ہے کیا؟ سعید احمد قادری، یہ بہت بڑے عالم ہیں الحمدللہ، اگرچہ کبھی کبھی خود بھی بریلوی ہو جاتے ہیں، رنگیلا ہے. سرفرازخان سے مجھے ایک دن فرما رہے ہیں کہ بہترین و قیمتی انسان ہیں، کاش کے مستقل مزاج ہوتے. آج کل ہمارے ہاں ایک کتاب وہ مرتب کر چکے ہیں، اس کا نام ہے فیضان دیوبند، اور تمام اکابر اولیاء و بزرگوں کا لکھا ہے کہ ان کے سب بڑے جو تھے وہ دیوبندی تھے. بہت بڑی کتاب ہے. اور بریلوی مذہب کا علمی محاسبہ جلد 3 اور 4 آ رہی ہے، اول و دوم مکمل چھپ چکی ہے. مزید ان سے پوچھئے، لاہور سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے شرق پور. شرق پور یہاں پر مولانا شیر محمد صاحب تھے، اس کو بریلوی کہتے تھے شیر اسلام، بہت بڑے اولیاء اللہ و بزرگ تھے. انہوں نے ایک دن فجر کے بعد اعلان کیا کہ آج پیغمبر کا سچا جانشین یہاں آنے والا ہے. اس وقت کوئی ٹیلی فون یہی چیزیں تو نہیں تھی کہ ان کو پتہ چل گیا تھا. جب ٹائم گزرتا گیا تو انہوں نے کہا خوشبو بڑھ رہی ہے، وارث الانبیاء کی خوشبو بڑھ رہی ہے. اینڈ ٹائم ہو گیا تو چپ چاپ جا کے اپنے خانقاہ میں بیٹھ گئے، کہنے لگے بس آ گئے، قریب آ گیا، داخل ہو جائیں گے، سر نہیں اٹھے گا. مولانا انور شاہ دارالعلوم دیوبند سے آئے، ریل گاڑی سے لاہور میں اترے، تانگے میں بیٹھ کے تانگے والے سے کہا مولوی شیر محمد کے پاس شرق پور چلو. جب انور شاہ صاحب کو دیکھا، دیکھتے ہی رونے لگ گیا کہ یہی ہے جو آ گئے. ان کی کتاب چھپی ہوئی موجود ہے، مولانا سے اس کا پتہ کرو. بس اور کچھ اور عنوان بھی ان کا ہے کہ انہوں نے کہا دارالعلوم دیوبند میں 3 وجود نوری ہیں، ان میں سر برابر دا انور شاہ ہے. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وہ اصلح اصلاح کی، وہ بینوا سچے دین کو بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم، میں ان کی توبہ قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، میں توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہوں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہو. دیکھو دین بیان نہ کرنے والے، دین چھپانے والے، ان کی مذمت پہلے ہے، کفار کی بعد میں ہے، کیونکہ کفار کا خطرہ کم ہے اور اپنوں کا خطرہ بہت زیادہ ہے، یاد رکھ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے، درا حالے کہ وہ کفار ہو، یعنی مرتے دم تک کافر رہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر خدا کی لعنت ہو، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی. طالب علموں، وہ لوگ جو دین چھپاتے ہیں ان کے لیے جملہ فعلیہ ہے یا لعنہم اللہ، ہر ہر وقت خدا کی ان پر لعنت برستی ہے، جیسے ہی وہ دین چھپاتے ہیں لعنت شروع ہو جاتی. اور یہ جو کافر ہیں ان کی لعنت کے لیے جملہ اسمیہ ہے، بس یہ تو ہے ہی لعنت ہی، تو مجسمہ لعنت ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، ان کو مہلت دی جائے گی. وہ دعویٰ جو تیسرے رکوع کے شروع میں تھا، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اس کی تفریح مکمل ہو گئی، تو دعوے کا اعادہ کیا، وہ الہکم الہ واحد، وہ معبود تمہارے معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر وہی مہربان رحم کرنے والا. وقف کر لو.